الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اتوار ہے اور جیسے کہ اعلان ہوا تھا کہ جب تک لاک ڈاؤن ہے تو اتوار کے دن بھی تعلیماتی مجددیہ کا درس ہوگا تو آج الحمدللہ تعلیماتی مجددیہ کا درس نمبر 2 ہو رہا ہے جو عقائد کے بارے میں ہے عقائد کے بارے میں پہلے بھی ایک درس ہو چکا ہے تو اب یہ دوسرا درس ہے حضرت کے 3 مکتوبات شریفہ اس میں ہمارے سامنے ہیں ایک مکتوب نمبر 67 ہے جلد اول کا اور دوسرا ہے مکتوب نمبر 17 اور تیسرا ہے مکتوب نمبر 266 تو ان مکتوبات شریفہ میں حضرت نے عقائد کے بارے میں بات کی ہے چونکہ مکتوب نمبر 67 اور مکتوب نمبر 17 میں عوام کے لیے عقائد بیان کیے گئے ہیں نسبتاً آسان انداز میں وہ علیحدہ بیان کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو مکتوب نمبر 266 ہے جو خصوصی طور پر حضرت نے اپنے شیخ صاحبزادگان کے لیے تعریف فرمائے تھے یقیناً وہ یہ جو ہے نا وہ کلامی لحاظ سے ہیں اس وجہ سے ان کو پھر بعد میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا مکتوب نمبر 67 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توفیقی ہیں یعنی صاحب شرح سے سننے پر موقوف خود اپنی طرف سے ہم نہیں بنا سکتے ہر وہ اسم جس کا اطلاق شرع شریف میں حضرت حق سبحانہ پر ہوا ہے اس کا اطلاق کرنا چاہیے اس کی وجہ کہ ان اسماء کا تعلق اللہ تعالیٰ کے صفات کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کے صفات زارے جو یعنی نبی ہوتا ہے وہی بتائیں بیان کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے وہ جو اسم ہے وہ بھی اس کے متعلق ہوگا اور جس اسم کا نہیں ہوا اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے اگرچہ اس اسم میں کتنے کمال درجے کی معنی پائے جاتے ہوں مثلا اللہ تعالیٰ پر جواد کا اطلاق تو کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اسم آیا ہے مگر حق تعالیٰ کو سخی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حق تعالیٰ کی یہ صفت شرع میں نہیں آئی قرآن مجید اور آسمانی کتابوں کے بارے میں مکتوب نمبر 67 کے عقید نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید خداوند جل شانہ کا کلام ہے جس کو حرف اور آواز کے لباس میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا ہے اور اس کے ذریعے بندوں کو امر نہیں کا حکم دیا گیا حکم کیا گیا جس طرح ہم اپنے کلام نفسی کو تالو زبان کے ذریعے حرف آواز کے لباس میں لا کر ظاہر کرتے ہیں اور اپنے پوشیدہ مقاصد و مطالب کا اظہار کرتے ہیں اس طرح سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام نفسی کو تالو زبان کے واسطے کے بغیر محض اپنے قدرت کاملہ سے حرف آواز کا لباس عطا فرما کر اپنے بندوں کے لیے بھیجا مثلا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات میرے دماغ میں کیسے موجود ہے کچھ کہا جا سکتا ہے نہیں کہہ رہا سر ہاں جی تو وہ ایک بسیط شکل میں موجود ہے تو جس وقت میری زبان پہ آتا ہے تو اس میں تقدیم و تاخیر بھی ہوتی ہے ایک لفظ پہلے آتا ہے دوسرا لفظ بعد میں آتا ہے حالانکہ میرے ذہن کے اندر پہلے سے ایک چیز موجود ہے مثلا میں آپ کو بتاؤں سرخ اب سرخ کا لفظ کیا لفظ کی صورت میں میرے دماغ میں موجود ہے لفظ کی صورت میں موجود نہیں ہے لیکن جب میں بولوں گا تو سو روخ سین پہلے آئے گا رام راباد میں آئے گا خاباد میں آئے گا مطلب یہ پورا ایک ترتیب کے ساتھ آئے گا تو اس وجہ سے کلام کو جو کلام اصلی ہے وہ اس کو جو ظاہر کلام ہے اس کی طرح نہیں کہا جا سکتا یہ میں نے صرف مثال کے طور پر کی اللہ تعالیٰ کی ساری چیز تو مثالوں سے پاک ہے وہ تو مثالوں میں آ ہی نہیں سکتی صرف سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ دیکھیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بسیط موجود تھا وہ موجود ہے اور موجود ہوگا لیکن اس سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ایک مطلب اس ترتیب سے آ رہی ہیں جس ترتیب سے ہمیں سمجھ آ سکتی تھی اس ترتیب سے ہمارے پاس لائی جا رہی ہے جب ہمارے پاس آ گئی تو یہ جو کلام ہے یہ کلام جو ہے یہ اصل میں گویا کہ اس کے بعد وجود میں آیا ہے عارض میں لیکن جو اصل کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہاں جی، تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ والی جو بات کسی کو سمجھ میں آتی ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا. اچھا، اس طرح حضرت سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام نفسی کو تالو زبان کے واسطے کے بغیر ماذا اپنی قدرت کاملہ سے حرف و آواز کا لباس عطا فرما کر اپنے بندوں کے لیے بھیجتا اور اپنے پوشیدہ عوامر و نہی کو حرف و آواز کے ضمن میں لا کر ظاہر فرما دیا ہے. بس کلام کی دونوں قسمیں یعنی نفسی اور لفظی حق جل شانہ کا کلام ہے. ان دونوں قسموں پر کلام کا اطلاق کرنا حقیقت کے طور پر، اس طرح کہ ہمارے کلام کی دونوں قسمیں لفظی اور لفظی حقیقت کے طور پر ہمارا کلام ہے، کہ نہ قسم اول حقیقت ہے اور قسم ثانی مجاز ہے، کیونکہ مجاز کی نفی جائز ہے اور کلام لفظی کی نفی کرنا اور اس کو کلام خدا نہ کہنا کفر ہے. بس اگر یہ قرآن میرے سامنے میں کہہ دو کہ نعوذ باللہ من ذلک کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو کیا کہو؟ تو کفر ہوگا. ہاں جی، اس طرح دوسری کتابیں اور صحیفے جو پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے سب حق سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو قرآن و مجید وہ صحیفوں میں درج ہے وہ سب خدا تعالیٰ کے کلام ہے، جن کا ہر زمانے کے موافق بندوں کو مکلف بنایا. انبیاء کرام کے بارے میں مکتوب نمبر 67 کے عقیدہ نمبر 10 میں ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام حق جل شانہ کی طرف سے مخلوق کی طرف بھیجے ہوئے ہیں تاکہ وہ مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت دیں اور گمراہی سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لائیں، اور جو شخص ان کی دعوت کو قبول کرے اس کو بہشت کی خوشخبری دے، اور جو کوئی انکار کرے اس کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں. بشیر و نذیر، اور جو کچھ انہوں نے حق جل شانہ کی طرف سے پہنچایا اور بتایا ہے سب حق اور سچ ہے، اس میں خلاف ہونے کا شائبہ بھی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کا دین تمام سابق ادیان کا ناسخ ہے، اور آپ کی کتاب قرآن مجید پہلی تمام کتابوں سے بہترین ہے، اور آپ کی شریعت کو کوئی منسوخ کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ قیامت تک باقی رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نزول فرما کر آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ ہی کی امتی کی حیثیت سے رہیں گے. اور عقیدہ نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حق ہے، یعنی اولاً پیغمبر مالک یوم الدین جل سلطانہ کی ایجاد سے گناہگار مومنوں کی شفاعت کریں گے، پھر صالحین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعتی لی اہل القبائر من امتی، میرے شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی. دیکھیں، میں بڑے مجرم جو ہے وہ تو ایک بڑی سفارش سے ہی بچ سکتے ہیں نا، چھوٹے مجرم تو چھوٹی سفارش سے بھی بچ سکتے ہیں. ہاں جی، بڑے مجرم بڑی سفارش سے ہی بچ سکتے ہیں، تو کبیرہ گناہوں کی جو شفاعت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مکتوب نمبر 17 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا عقیدہ نمبر 8 کے عنوان سے، انبیاء علیہ الصلوۃ تسلیمات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ان بزرگوں کے ذریعے بندوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، اور دارالسلام کی طرف یعنی جنت کی طرف جو کہ اس کی رضا کا مقام دعوت دی ہے. وہ شخص بہت ہی بے نصیب ہے جو مولا کریم کی دعوت کو قبول نہ کر اس کی دولت کے دسترخوان سے فائدہ نہ اٹھائے. ان بزرگوں نے حضرت سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ تبلیغ کی وہ سب حق اور سچے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. عقل بھی اگرچہ حجت ہے لیکن اس کی حجیت ناقص ہے، حجت بالغہ کاملہ صرف انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے حاصل ہوئی ہے تاکہ بندوں کے لیے کوئی عذر مقام و کندر رہے. انبیاء میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، ان میں سب سے آخر خاتم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا تمام انبیاء علیہ السلام تسلیمات پر ایمان لانا چاہیے، سب کو معصوم اور رازگو سمجھنا چاہیے. لہذا تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا چاہیے اور سب کو ان بزرگوں میں سے کسی ایک پر ایمان نہ لانا تمام انبیاء پر ایمان نہ لانے کے برابر ہے، کیونکہ ان سب کا کلمہ متفق ہے، ان کے دین کے اصول بھی ایک ہی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول فرمائے تو وہ خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع کریں گے. حضرت خواجہ محمد پارسا جو خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے کامل خلفاء میں سے اور عالم و محدث بھی ہے، اپنی کتاب فصول ستہ میں معتمد روایت سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب پر عمل کریں گے، ان کے حلال کو حلال، ان کے حرام کو حرام کرا دیں گے. اصل میں یہ ایک بڑا عجیب نقطہ ہے، مطلب ظاہر ہے اس کو سمجھانا ضروری ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ ایک نبی کے طور پہ نہیں آئیں گے, یہ کنفرم بات ہے, وہ ایک امتی کے طور پہ آئیں گے. اب امتی کے طور پر آئیں گے تو پھر عمل کیسے کریں گے, کیونکہ عمل کے لیے قرآن اور سنت بنیاد ہے. لیکن عملی لحاظ سے جو ہمارے پاس جو چیز موجود ہے وہ فقہ ہے, کیونکہ فقہ عوام کے لیے, اور مطلب اس کے درجات موجود ہے, فرض ہے, واجب ہے, مستحب, سنت ہے, مستحب ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر طے شدہ ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے گے تو ایک زمانہ گزر چکا ہوگا امت پر, تو اس وقت وہ تمام چیزوں کی قدرتی گویا کہ تدوین ہو چکی ہوگی. امام حنیفہ رحمۃ کی فقہ کی بھی تدوین ہوئی ہے, امام شافعی رحمۃ کی بھی ہوئی ہے, امام مالک رحمۃ, امام حمد بن رحمۃ اللہ کی. اور چونکہ کوئی نئی چیز تو لائیں گے نہیں, پرانی چیز ہے, تو پرانی چیزوں میں جو تدوین ہو چکی اسی میں کسی پر اتفاق اسی کریں گے نا, اسی پر عمل کریں گے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہ ہے یہ واقعتاً بہت ہی جامع فقہ ہے. تو ظاہر سارے ہمارے ٹھیک ہے, مطلب اس میں غلطی کسی میں نہیں ہے, لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے اس کو امام اعظم تبھی تو کہتے ہیں, امام اعظم ہے اور اس وقت بھی امت کے کثرت کا مقتدا وہی ہے, یعنی 60% سے زیادہ لوگ ان کے پیروکار ہیں دنیا کے مسلمان, 60% سے زیادہ. آسان بات ہے, مطلب آپ میرے خیال میں کوئی زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے, آپ بنگلہ دیش سے شروع کر لیں, بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, افغانستان, سینٹرل ایشیا, ترکی اور ایسٹرن یورپ میں جو مسلمان ہیں تقریباً آدھا مصر, بتائیں کون سے مسلک ہیں, یہ فقہ حنفی ہے. اور کثرت آبادی کی انہی علاقوں میں ہے, صرف انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ کتنا ہے, اور پاکستان کا پھر 20 کروڑ تو پاکستان میں, تو انڈیا میں تو اس سے زیادہ ہے. ہاں جی, اور بنگلہ دیش میں, یہ سب ملا جلا کے اگر دیکھا جائے تو ایک کافی بڑی تعداد بن جاتی ہے. پھر آپ ذرا آگے جائیں, افغانستان ہے, نصف تقریباً عراق ہے, ترکی ہے, تو یہ سب کثرت کی آبادی والے ممالک ہیں, یہ سب فقہ حنفی کے پیروکار ہیں, جو 60% سے تو زیادہ تقریباً بن جاتا ہے. اس کے بعد جو زیادہ تعداد جن کے ساتھ ہے وہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اس کی وجہ ہے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا جو ہے شافعی مسلک پر ہے, اور یہ بڑی, یعنی انڈونیشیا بہت کثرت والی ہے, بڑی کثرت والی ہے, شاید اس وقت ٹاپ پر وہی ہے, لیکن پھر بھی چونکہ ایک ہے تو لہٰذا وہ والی بات تو نہیں ہے. کیونکہ اگر انڈیا, اگر بنگلہ دیش اور اس کو ملا دیا جائے پاکستان کو, تو پھر انڈونیشیا سے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں دیکھا جائے تو اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسئلہ ہے, تقریباً کچھ 20% کے لگ بھگ. پھر اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے, وہ تقریباً 10-12% کے لگ بھگ بن جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ افریقہ میں آبادی تھوڑی ہے, تو زیادہ تر افریقہ ممالک جو ہے نا وہ مالکی ہیں, سوائے مصر کے, مصر میں نصف نصف ہے, لیکن باقی جو مطلب یہ ہے کہ ممالک ہے وہ تقریباً سارے مالکی فقہ پر ہے, صومالیہ, سوڈان اور یہ مطلب جتنے بھی ممالک ہیں سب, الجیریا, الجزائر, یہ سب جو ہے نا وہ ہے مالک ہے. اور اس کے بعد سعودی عرب, یہ حنبلی مسلک کے ہیں, تھوڑے 3-4% ہوں گے, اور کچھ غیر مقلد ہیں, جو میرا خیال ہے وہ بھی 4-5% ہوں گے. ہاں جی, تو اب اندازہ کر لے کہ اتنی بڑی آبادی فقہ حنفی والوں کی. میں جرمنی میں تھا تو عید پر اختلاف تو ہونا تھا ظاہر, وہ تو ہمارا پورا کلچر ہے, تو میں پاکستان کے ساتھ کرتا تھا. تو عرب حضرات جو تھے وہاں ہمارے دوست تھے, ساری چیزیں ہمارے مشترکہ ہوتی تھی. میرا روزہ تھا ان کے عید, وہ آ گئے سارے میرے گھر جرگے کے طور پہ کہ آپ ہر چیز میں ہمارے ساتھ ہیں, اس مسئلے میں آپ ہمارے ساتھ نہیں, کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا میں اس مسئلے میں ایک اصول کے ساتھ ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی روایت صحیح ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا میں تو اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں, میں پاکستان کے نام کے ساتھ نہیں ہوں, اصول کے ساتھ. خیر ان میں سے کچھ حضرات واقعی جاندار لوگ ہیں, جاننے والے لوگ ہیں, وہ علمی طور پہ کافی چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں. مجھے کہتے کم از کم سواد اعظم کا ساتھ تو دینا چاہیے نا, کہ زیادہ لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا چلو اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں. کہتے کیا؟ میں نے کہا سارے مڈل ایسٹ کو ملا دو جہاں جہاں عید ہے, اور صرف پاکستان کے ساتھ دیکھو اس کو, کی تعداد زیادہ ہے. ہاں جی, تو کہتے ہیں یہ شیخ آپ سے جیتنا بڑا مشکل ہے. بہرحال اس کے بعد پھر ان نے کچھ نہیں کہا, ان کی تو میں نے تواضع وغیرہ کر لیا, لیکن بہرحال یہ کہ وہ پھر اس کے بعد ان نے کچھ نہیں کہا. تو مطلب میرے یہ ہے کہ یہ بات تو ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام اگر اکثریت پر یہ فیصلہ فرمائے تو بھی والی بات یہ ہوگی کہ وہ فقہ حنفی والی بات یہ ہوگی کہ اگر اس میں اگر انہیں میں سے کسی کو لینا ہو تو کسی دلیل سے ہی لیں گے نا, اس طرح تو نہیں لیں گے. تو یہ ہے کہ یہ جو فرمایا تو اس طرح, لیکن بہرحال یہ چونکہ ذہنی بات ہے اس پر ہم زور نہیں دیتے, اس پر ہم زور نہیں دیتے, کیونکہ کشفی بات ہوگی تو کشف تو ذہنی ہوتا ہے. فرشتوں کے بارے میں مکتوب نمبر 67 کے عقیدہ نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں, اور فرشتے خدا جل شانہ کے مکرم بندے, حق تعالیٰ جل شانہ کے امر کی نافرمانی کرنا ان کے حق میں جائز نہیں, جس کام کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں, عورت مرد ہونے سے پاک ہے. طوال و تناسل ان کے حق میں مفقود ہے, یعنی ان کو اللہ جل شانہ نے اپنے امر سے پیدا کیا ہوا ہے, مطلب جو ہے نا وہ یعنی ظاہر مطلب وہ یہ سب کو ایک جیسے پیدا کیا ہے, تو لہٰذا ان کے یہ ان کی جو وہ نسل مطلب طوال و تناسل سے نہیں بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جتنے فرشتوں کو پیدا فرمانا چاہے تو فرما دیتے. ہاں جی, اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ہے کہ ان کے اوپر یہ والی بات نہیں کہ مرد ہے یا عورت ہے, یہ والی بات نہیں. کھانے پینے سے بھی پاک ہے, کھانے پینے بھی ان کا نہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہے نا, فرشتے جو آئے تھے تو ان کے لیے بیٹھ ذبح کرا دیا, تو انہیں ہاتھ بھی نہیں بڑھایا تو ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام کہ کہیں میرے دشمن تو نہیں ہے, کیونکہ اس وقت دشمن بھی نمک حرام نہیں ہوتے تھے, اگر کسی کا گھر کا نمک کھا لیتے تو ان کی دشمن نہیں ہوتی تھی. ہاں جی, تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں دشمن تو نہیں ہے, تو انہیں فرمایا نہیں ہم رسول ہیں, مطلب جانا فرشتے ہیں, تو آئے ہیں فلاں جگہ پہ عذاب لانے کے. دیکھو ادھر تو لوت ہے, تو انہوں نے فرمایا وہ ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے وہاں پر لیکن یہ امر تو ہو چکا ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ بالکل جیسا ان کو حکم کیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ وہ مانتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے میسج سے پوچھا, یہ پرسوں کی بات ہے, ایک صاحب تھے کہ آپ کا بیان میں نے سنا, اس میں آپ نے کہا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو فرشتوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا, انبیاء تو کیا فرشتے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں فرشتے تو نہیں ہوتے. تو فرشتے میں نے کہا کہ وہ اللہ پاک کے ایسے بندے جن کے ساتھ نفس ہے ہی نہیں, اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک چاہتے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہوتی. جبکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں ان کے اندر انسانوں کی ہوتی ہیں, ان کے جذبات خواہشات سب چیزیں انسانوں کی طرح ہوتی ہیں, البتہ ان کو جو ہے نا مطلب اپنے نفس پہ قابو ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی امر کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور اللہ پاک کی طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح معصوم ہوتے ہیں. ہاں جی, تو اس پر جو ہے نا مطلب اس کے کہا جی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. تو میں نے کہا بس بات صرف یہ ہے کہ صرف عقیدہ ہی ہے, آپ عقیدے کے طور پہ اس کو مان لو کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کا عقیدہ خراب ہوگا. تو میں تو آپ کے صرف عقیدہ کو بچانا چاہتا ہوں, باقی آپ کی اپنی مرضی ہے, وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن صحیح عقیدہ تو یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ آج کل وہ ابیل مجھے مار والی بات ہے کہ ہاں مخواہ ایسی باتوں میں انگلیاں دینا جس میں انسان کو خطرہ ہو, یہ بیوقوفی کی بات ہے. اور ان کو وہی پہنچانے کے کام سے مشرف کیا انبیاء علیہ السلام کی کتابوں اور صحیفوں کو اختلاع کی طرف سے لانے والے بھی یہ ملائکہ ہیں, جو خطا و خلل سے محفوظ اور دشمن کے مکر فریب سے معصوم ہیں. جو کچھ انہیں حضرت سبحانہ کی طرف سے پہنچائے سب صدق و ثواب ہے, اس میں کسی قسم کا شائبہ کا احتمال اشتباہ نہیں ہے. اور یہ ملائکہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت و جلال سے ڈرتے رہتے ہیں, اس کے عوامر کی تعمیل کے سوا ان کو کچھ کام نہیں. ایک دفعہ ایک صاحب تھے, ان کا کوئی کام تھا, تو وہ کام بڑا مشکل کام تھا. تو ان کو منکشف ہوا کہ فرشتے آ گئے ہیں اور کھڑے. تو نے فرشتوں سے کہا کہ آپ میری مدد کر لیں, مطلب ظاہر ہے آپ موجود ہیں تو میری مدد کر لیں. تو ان نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے, آپ اللہ پاک سے مانگے, اللہ میں حکم دے دو, بس ابھی کر لیتے, اللہ حکم دیں گے تو ہم کریں گے. تو ان کو پھر کچھ الکلمات شاید سکھائے, پتہ نہیں کیا بات. تو جیسے ان نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی تو اللہ پاک سے حکم آ چکا ہوگا, تو بس فوراً انہوں نے ایکشن کر دیا اس سارے. تو گویا کہ ان کو ایک نظارہ کرایا گیا کہ اصل میں فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون, فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. عقیدہ نمبر 9 میں, یعنی یہ تو بات فرماتے ہیں, ملائکہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات حضرت سبحان تعالیٰ کے معزز بندے ہیں, اور حق تعالیٰ کی جانب سے رسال تبلیغ کے دولت سے مشرف ہیں. وہ جس چیز کے لیے معمور ہیں اس کی تعمیل کرتے ہیں. مولا جل شانہ کی سرکشی نافرمانی کے ان میں مفقود ہے. وہ خوراک و پوشاک سے پاک ہے, ازدواج تعلقات سے مبرہ ہیں, اور توالد و ناسل سے مبرہ ہیں. حق جل سلطانوں کی کتاب اور صحیفے انہی کے ذریعے نازل ہوئی ہیں, انہی کی امانت پر محفوظ و معمور ہیں. ان سب پر ایمان لانا بھی دین کی ضروریات میں سے, اور ان کو سچا جاننا بھی مواجبات اسلام میں سے. جمہور اہل کے نزدیک خواص بشر خواص ملک سے افضل ہے. اچھا, یہ عقیدہ اس میں, خواص بشر خواص ملک سے افضل ہے, کیونکہ ان خواص بشر کا اقتلاع سے واصل ہونا معانیات اور تعلقات کے باوجود ہے, اور ملائکہ قرب بغیر کسی مزاحمت اور ممانعت کے. تسبیح و تقدیس تقدس اگرچہ فرشتوں کا کام, لیکن جہاد اس دولت کے ساتھ جمع کرنا کامل انسان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے, فضل اللہ مجاہدین فی اموالہم و انفسہم القائدین درجہ وکل نواد اللہ حسن. اللہ تعالیٰ اپنے جان و مالوں سے یاد کرنے والے کو بیٹا رہنے والے پر درجے فضی دیتی ہے, اور ایک سے بہترین جزا کا وعدہ فرمائے. ایمان کی تعریف, یہ بہت اہم بات ہے. مکتوب نمبر 67 کے عقیدہ نمبر 16 میں فرماتے ہیں, ایمان نام تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا, اور جو کچھ دین سے متعلق تواتر اور یقین کے ساتھ اجمالا و تفصیلا ہم تک پہنچا اس کو صحیح مانا جائے, لیکن اعضاء کے اعمال ان نفس ایمان سے خارج ہے. البتہ ایمان میں کمال کو بڑھانے والے, حسن پیدا کرنے والے, یعنی اعمال جو ہے ایمان کا حصہ نہیں ہے, جدا ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات, جدا جدا ہے نا, وا درمیان میں آ گیا, وا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. تو ایمان اور اعمال صالحہ یہ بالکل جدا جدا چیزیں ہیں. البتہ اعمال صالح کی وجہ سے ایمان میں قوت آتی ہے, اعمال صالح کی وجہ سے ایمان میں قوت آتی ہے, اور اعمال قبیحہ کی وجہ سے پھر کمزوری آتی ہے. امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان زیادتی اور نقصان یعنی کم بیشی کو قبول نہیں کرتا, کیونکہ تصدیق قلبی نفس ایمان و اذعان قلب یعنی قلبی یقین سے عبارت ہے جس میں کمی و زیادتی کے فرق کی گنجائش نہیں، اور جو فرق کو قبول کرے وہ ظن و وہم کے دائرے میں داخل ہے۔ ایمان میں کمال اور نقص طاعت و حسنات کے اعتبار سے، جس قدر طاعت زیادہ ہوگی اتنا ایمان میں کمال بھی زیادہ ہوگا، لہٰذا عام مومنوں کا ایمان انبیاء علیہ السلام کی مثل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا ایمان طاعت کی قربتوں کی وجہ سے کمال کے اس عالی مقام پر پہنچ گیا ہوتا ہے کہ عام مومن کا ایمان اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ دونوں ایمان نفس ایمان میں شرک دونوں نفس ایمان میں شرکت رکھتے ہیں، لیکن ان انبیاء کے ایمان نے طاعت کی بجاوری کی وجہ سے ایک اور حقیقت پیدا کر لی ہے، وہ ایک دوسروں کا ایمان اس ایمان کا فرد نہیں ہے، ان کے درمیان مشارت کا مفقود ہے۔ اگرچہ عام انسان نفس انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ شریک ہے، لیکن دوسرے کمالات کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام بہت بلند درجے پر پہنچے اور ایک اور حقیقت حاصل کر لیے، وہ ایک حقیقت مشترک انسانی میں وہ عالی مرتبہ ہے، بلکہ انسان وہی اور عام لوگ نس ناس یعنی بنمانس کا حکم رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ تو ایک حقیقت ہے جو دو چیزوں پر مبنی ہے، ایک تصدیق قلبی اور دوسرا اقرار لسان، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے محض۔ جب ہم ایمان کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسل والیوم الآخر باعث بعد الموت، اب اس میں ایمان لایا میں، بس ایمان لایا کا مطلب میں نے مان لیا، میں نے اس کو جیسے ہے اس طرح مان لیا، دل سے میں نے اس کی تصدیق کر لی کہ ہاں، اور زبان پر اس کا اقرار کر لیا، اب ایمان تو یہاں تک ہے۔ اب اس کے ساتھ مزید کچھ ہے یا نہیں ہے، تو طاقت اس کو حاصل ہوتی ہے طاعت کے ذریعے سے، جو طاعت والا ہوگا اس کا ایمان طاقتور ہوگا، اور جو طاعت والا نہیں ہوگا اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، انا مومن حقا، یعنی میں تحقیق میں مومن ہوں، امام شاہ فرماتے انا مومن انشاءاللہ، انشاءاللہ میں مومن ہوں، یہ ہر ایک کے لیے توجیہ ہو سکتی ہے، یعنی فی الحال حالت ایمان کے اعتبار سے تو کہا جا سکتا انا مومن حقا، کیونکہ اپنے ایمان میں کوئی شک تو نہیں کر سکتا نا کہ میں مومن ہوں یا نہیں، شک تو ایمان کے خلاف ہے، ہاں جی، تو لہٰذا موجودہ حالت پہ تو انا مومن و حق ہے، اور مستقبل میں پتہ نہیں کہ وہ ٹھہرتا ہے نہیں ٹھہرتا، تو انشاءاللہ آج تو، اور خاتم انجام کو اعتبار کہا جائے انا مومن انشاءاللہ، لیکن یہ قول جس وجہ سے بھی کہا جائے بار صورت انشاءاللہ کہنے سے اجتناب کرنا بہتر ہے، کیونکہ شک کا عنصر پایا جائے گا۔ یہ کیوں فرمایا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول کے لیے جو بنیاد بنایا وہ ایک مجتہد ہے، لہٰذا وہ کر سکتے ہیں، وہ مجتہد ہے، وہ کر سکتے ہیں، مجتہد اگر غلطی پر بھی ہو تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارا کام صرف یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے توجیہ کر لے کہ ان کے خلاف ہم بات نہ کریں، اور اپنے لیے محفوظ طریقہ چن لیں جو محفوظ طریقہ، تو محفوظ طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ نہ کہے، انا مومن حق، مومن اللہ کا شکر ہے اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کا شکر ہے اللہ کے صفات کو مانتا ہوں، اللہ کا شکر ہے فرشتوں کو مانتا ہوں، انبیاء کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، ہاں جی، یہ مطلب جن تقدیر کو مانتا ہوں، اور جن وہ ہر چیز اللہ پاک سے ہونے کو مانگتا ہوں، چاہے خیر ہے چاہے شر ہے، اور پھر بعد میں اٹھنے کو مانتا ہوں آخرت بر یقین۔ تو یہ اب دیکھو، میں کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی میں کہہ سکتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، جرمنی میں ایک دفعہ ہماری بڑی سخت بحث ہوئی تھی قادیانیوں کے بارے میں، کچھ لوگ جو جانتے نہیں تھے بیچارے تھے مطلب وہ، تو مجھے ایک صاحب کہتے پاکستانی، مجھے کہتے تھوڑی دیر کے لیے آپ اسلام کو ایک طرف، میں نے کہا ممکن نہیں ہے ایک تھوڑی دیر کے لیے، میں ایک لمحے مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی اسلام کو اپنے سے علیحدہ نہیں کر سکتا، اٹ از امپاسبل، میں اسلام کو کیسے اپنے سے علیحدہ کر دوں، یہ تو ممکن ہے، تو بالکل ختم۔ مجھے بتاؤ آپ 20 منزل سے جو ہے نا مطلب وہ ہیں, مطلب لٹکے ہوئے ہیں. آپ ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ ہٹا سکتے ہیں اس سے؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہاتھ ہٹائیں گے تو گئے, اس کے بعد پھر تو نہیں ملے گا. تو یہ بات ہے کہ مطلب ہم محفوظ طریقے سے رہیں گے, محفوظ طریقے سے. اور وہ محفوظ طریقے کہ ہم لوگ ذرا بر بھی شک کسی عنصر کو نہ لائیں. عقیدہ نمبر 17, مومن گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو ایمان سے خارج نہیں ہوتا. یہ بھی اس پر بھی اختلاف ہے. مطلب منقولے کے ایک روز امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ علماء کبار کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے آ کر پوچھا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیں یا زیادہ ٹمپریچر کر لیں, کہاں تک جا سکتا؟ بس ٹھیک ہے, جیسے میں کچھ صحیح میجرمنٹ نہیں بتاتا. اچھا, عقیدہ نمبر 17, مومن گناہوں کے ارتکاب کا, یہ تو ہو گیا. ایک شخص لے کر پوچھے, اس مومن فاسق کے لیے کیا حکم ہے جو اپنے باپ کو ناحق مار ڈالے اور اس کو سر کو تن سے جدا کر کے اس کے کاسے سر میں شراب ڈال کر پیے اور شراب پی کر اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے, وہ مومن ہے یا کافر؟ گناہ تو ایسے کہ کام جاتا ہے آدمی. علماء میں شارق نے ان کے حق میں غلط فیصلہ کیا اور اصل معاملے سے دور چلے گئے. امام اعظم نے اس اسلام میں فرمایا کہ وہ مومن ہے, ان کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے ایمان سے خارج نہیں ہوا. امام صاحب کی یہ بات علماء کو بہت گراں گزری. ان نے امام صاحب کے حق میں تعن و تشنیع کی زبان دراز کی. آخر چونکہ امام صاحب کی بات حق پر حق تھی, سب نے بحث و مباحثہ کے بعد اس کو قبول کر لیا, اس کے درست ہونے کا اعتراف کیا. ہاں جی, حجاج بن یوسف نے کتنی زیادتی کی تھی. ہاں جی, لیکن صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی, نہیں پڑھی تھی. پھر یعنی کسی آدمی کو قتل کرنا, قتل کرنا بھی عام لوگوں کو نہیں, وہ کتنے بڑا جرم ہے, لیکن صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی, تو کیا دلیل کافی نہیں ہے؟ عقیدہ نمبر 12, ایمان سے مراد تصدیق قلبی ہے ان امور کے ساتھ جو دین میں ضرورت کے تحت تواتر کے ساتھ پائے ثبوت کو پہنچ چکے ہیں, اور اقرار لسانی زبان سے اقرار کرنا بھی ان امور کے ساتھ ضروری ہے, جیسے کسان کی کے وجود پر حق تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ہے. اس طرح آسمانی کتابوں نازل شدہ صحافیوں کو بھی حق جاننا ہے, اور انبیاء کرام علیہ اعظم علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یوم القیامہ پر ایمان لانا ہے, اور آخرت پر ایمان لانا, جس میں جسموں کے ساتھ اٹھنا, عذاب دوزخ اور ثواب بہشت کا دائمی ہونا, آسمانوں کا پڑھنا, ستاروں کا جڑنا, زمین و پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا ہے. توبہ قبول ہونے کی حد کے بارے میں مکتوب نمبر 67 کے عقیدہ نمبر 18 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی گناہگار مومن کو موت کے غرغرہ سے پہلے پہلے توبہ حاصل ہو جائے تو بھی اس کی نجات کی بہت بڑی امید ہے, کیونکہ اس وقت تک توبہ کے قبول کرنے ہونے کا وعدہ ہے. اگر وہ توبہ انابت سے مشرف نہ ہوا تو پھر اس کا معاملہ خدا جل شانہ کے سپرد ہے, اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے اور بحث میں مجھے, اگر چاہے تو بقدر گناہ عذاب دے اور آگ سے یا بغیر آگ سزا دے, لیکن آخر کار وہ نجات پا ہی لے گا اور جامع کار اس کے لیے بخش دے, کیونکہ آخرت میں رحمت خدا بندی کا جل شان محروم ہونا کافروں کے لیے مخصوص ہے, اور جو کوئی ذرہ برابر بھی ایمان رکھتا ہوگا وہ رحمت الہی کا امیدوار ہے. اگر وہ گناہ کے باعث ابتدا میں رحمت خدا بندی سے محروم بھی رہا تو آخر میں اللہ جل شان کی عنایت سے رحمت میسر ہو جائے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ایمان کی مزید تفصیل مکتوب نمبر 17 کے عقیدہ نمبر 13 میں بیان فرماتے ہیں, اس طرح ایمان لانا پانچوں وقت کی نماز پر, اس میں رکعتوں کے تعین پر, مال کی زکوٰۃ پر, رمضان کے روزوں پر, حج بیت الحرام کے لیے استطاعت راہ کی توفیق پر, اس طرح ایمان لانے کی شراب پینا, ناحق کسی نفس کو قتل کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, چوری زنا اور یتیم کا مال کھانا اور سود کھانا سب حرام ہیں, اور ان چیزوں کی حرمت پر ایمان لانا جو تواتر سے حرام ثابت ہو جی ضروریات دین میں سے ہیں, اور مومن کبیرہ گناہ کے ارتکاب کر اس ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ کو حلال جاننا کفر ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا فسق ہے, اور اپنے آپ کو مومن برحق جاننا چاہیے, یعنی اپنے ایمان کے ثبوت اور حق ہونے کا اعتراف کرنا چاہیے, اور کلمہ استثناء یعنی ایمان کے ساتھ انشاءاللہ کہنا نہیں ملانا چاہیے, کیونکہ اس میں شک کا وہم ہوتا ہے, کوئی ایمان کے ثبوت کی صورت میں مخالفت رکھتا ہے. اگر استثناء کا استعمال خاتمہ کے ساتھ راجع کرے جو مبہم ہے تو بھی ثبوت حال کے اشتباہ سے خالی نہیں, لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ شک و شبہ کی صورت کو ترک کر دیا جائے. عقیدہ نمبر 11, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آخرت کے حوالے کی نسبت خبر دی ہے سب حق اور سچ ہے، یعنی قبر کا عذاب، اس کی تنگی، منکر نکیر کا سوال، دنیا کا فنا ہونا، آسمانوں کا پٹ جانا، ستاروں کا پراگندہ ہو جانا، زمین اور پہاڑوں کا اٹھا لیا جانا، ان کا ریزہ ریزہ ہو جانا، مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا، روح کا جسم میں واپس ڈالنا، قیامت کا زلزلہ، قیامت کی ہولناکیا، اعمال کا محاسبہ، اعمال کی متعلق اعضاء کی گواہی، نیکی اور برائیوں کے عمل نامہ کا دائیں اور بائیں ہاتھ میں اڑ کر آنا، میزان کا رکھا جانا تاکہ اس کے ذریعے نیکی اور بدی کی کمی زیادتی معلوم کرے، اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا تو نجات کی علامت ہے اور اگر ہلکا ہوا تو یہ خسارہ کا نشان ہے، اس میزان کا ہلکا اور بھاری ہونا دنیاوی میزان کے ہلکا اور بھاری ہونے کے برخلاف ہے، وہاں جو پلہ اوپر جائے گا وہ بھاری ہوگا اور جو پلہ نیچے ہوگا وہ خفیف اور ہلکا ہوگا۔ عقیدہ نمبر 12، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت حق ہے، یعنی اولاً پیغمبر، مالک یوم الدین جل کی اجازت سے گناہ گار مومن کی شفاعت کریں گے، پھر صالحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لعل کبائر من امتی۔ عقیدہ نمبر 13، پل صراط کو دوزخ کی پشت پر رکھا جائے گا اور مومن اس پل کو عبور کر کے بہشت میں چلے جائیں گے، لیکن کافروں کے پاؤں لڑکڑا کر دوزخ میں گریں گے، یہ بات حق اور ثابت ہے۔ عقیدہ نمبر 14، اور بہشت جو مومنین کو نعمت مہیا کرنے کے لیے تیار کی گئی اور دوزخ جو کافر کو عذاب دینے کے لیے بنائی گئی ہے، دونوں مخلوق ہے، ہمیشہ باقی رہیں گے اور کبھی فانی نہیں ہوں گے، اور حساب و کتاب کے بعد جب مومن بہشت میں چلے جائیں گے تو ہمیشہ بہشتی میں رہیں گے اور بہشت سے باہر نہیں آئیں گے۔ اس طرح کفار جب دوزخ میں جائیں گے تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور وہاں دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور کے عذاب میں کبھی تخفیف نہیں ہوگی، جیسے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یخففنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ نہ تو ان کفار کے عذاب میں تخفیف کی اور نہیں ان کو مہلت دی جائے گی، اور جس کا دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہوگا وہ اگرچہ اپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے گا، لیکن اس کو بقدر عصیان عذاب دے کر آخر کار دوزخ سے نکال لیا جائے گا، نیز اس کے چہرے کو سیاہ بھی نہیں کیا جائے گا جبکہ کفار کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا، اور حرمت ایمان کی وجہ سے گناہ گار مومن کی گردن میں توک و زنجیر ہی ڈالی جائے گی جیسے کفار کے لیے ہوگا۔ عقیدہ نمبر 19، اور علامات قیامت میں سے جن کی خبر مخبر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے سب حق ہیں، ان میں کسی قسم کے اختلاف کا کوئی احتمال نہیں، مثلا خلاف عادت مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا، ظہری حضرت مہدی علیہ السلام، نزول حضرت روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام، خروج دجال، ظہور یاجوج ماجوج، خروج دابا، اور ایک دھواں جو آسمان سے اٹھ کر تمام آسمانوں کو، انسانوں کو گھیر لے گی اور لوگ کو دردناک عذاب سے مبتلا کر دے گی۔ اس وقت لوگ مضطرب ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اے ہمارے رب، اس عذاب کو ہم سے دور فرمائے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور آخری علامت آگے جو عدن سے اٹھے گی، ایک گروہ مہدویہ اپنی نادانی کی وجہ سے ایک شخص کے متعلق گمان کرے گا جس نے آل ہند میں سے ہوتے ہوئے مہدی موت ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ مہدی ہوا ہے، لہٰذا وہ اپنے زوم میں کہیں گے کہ مہدی گزر چکا ہے اور فوت ہو چکا ہے، اس کی قبر کا نشان بتائیں کہ وہ فرہ میں ہے، لیکن وہ صحیح حدیث جو بہاد شہرت بلکہ معنی کے لحاظ سے خط تواتر کو پہنچی کہ وہ اس گروہ میں دویہ کی تکذیب کرتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائی وہ علامات ان لوگوں کے معتقد شخص کے حق میں مفقود ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا آنا ٹھہر گیا ہے لازم، اور وہ ضرور تشریف لائیں گے اور اس کی علامتیں بھی بتائی گئی ہیں، تو ان علامات کے مطابق ان کو پہچان لیا جائے گا۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا آیا ہے کہ مہدی موعود جب ظاہر ہوں گے تو ان کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا ہوگا اور صبر میں ایک فرشتہ ہوگا جو پکار کر کہے گا کہ یہ شخص مہدی ہے، اس کی مطابقت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار آدمی پوری روئے زمین کے مالک ہوئے ہیں، ان میں دو مومن اور دو کافر ہیں، ذوالقرنین اور سلیمان مومن میں سے تھے، اور نمرود اور نجنصر کافر میں ہیں، اور زمین کا پانچوں مالک میرے اہل بیت میں سے ہوگا یعنی مہدی۔ اور آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت ختم نہیں ہوئی جب تک خدا تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو پیدا نہ فرمائے کہ اس کا نام میرے نام پر، اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر، کے نام کے سب موافق ہوگا، اور زمین کو عدل انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اور حدیث میں وارد کا صاحب کہف مہدی علیہ السلام کے معاونین میں سے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان مہدی کے زمانے میں نزول فرمائیں گے، اور مہدی دجال کو قتل کرنے میں عیسیٰ علیہ السلام کی موافقت کریں گے، اور مہدی کی سلطنت کے ظہور کے زمانے میں زمانے کی عدد کے برخلاف اور نجومیوں کے حساب کے برخلاف 14 ماہ رمضان کو سورج گہن ہوگا اور اس ماہ کے شروع میں چاند گہن ہوگا، چونکہ سورج گرہن جو ہوتا ہے یہ ابتدا میں ہوتا ہے اس مہینے کے، اور چاند گرہن جو ہوتا ہے وسط میں ہوتا ہے، تو یہاں الٹ ہوگا، وسط میں جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ہوگا سورج گرہن اور ابتدا میں جو ہے نا چاند گرہن۔ اب انصاف دے دیکھنے چاہیے کہ جو علامات بین اس میں فوت شدہ سید محمد جون پوری اور غلام احمد قادیانی میں موجود ہیں یا نہیں ہے، اس کے ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری علامتیں جو مخبر صاحب نے بیان فرمائی. شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علامت مہدی منتظر کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں 200 کے قریب علامت بیان کی گئی. بڑی نادانی جہالت کی بات ہے کہ مہدی موت کا معاملہ اتنا واضح ہونے کے باوجود ایک گروہ گمراہی میں مبتلا ہو. ادام اللہ سبحانہ الا سوائے صراط. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے, وہ سب ناری ہیں, دوزخی ہیں, مگر ان میں سے ایک فرقہ نجات پائے گا. ان قریب میری امت بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, اور وہ بھی سوائے ایک فرقہ ناجیہ کے باقی سب ناری ہوں گے. تو میں صاحب نے دریافت کیا کہ وہ فرقہ ناجیہ کون لوں گے؟ آپ سب نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو میرے طریقے اور میرے صحاب کے طریقے پر ہوں گے. اب بتائیں طریقے صحابہ ثابت ہوئے میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے, مطلب ظاہر ہے وہ. تو اس چیز سے جو رکاوٹ ہے وہ تو نفس ہی ہے نا, تو نفس کی اصلاح ہو جائے تو طریقے صحابہ پر آ جائے. اور وہ فرقہ ناجی اہل سنت والجماعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کو لازم جانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی پیروی کرتے ہیں. اللہ وثبتنا علی معتقدات اہل سنت والجماعت ومتنا فی زمرۃ المحشرین معہم. اعتقادی لحاظ سے جو صحابہ کو اپنا وہ مانتے ہیں یعنی بڑے, اور اپنے لیے یعنی جس کو کہتے ہیں مقتدا مانتے ہیں کہ ان کے طریقے پہ ہمیں چلنا چاہیے, بے شک نہ بھی چل رہے ہوں لیکن وہ مانتے ہوں اعتقاد کے لحاظ سے, تو بھی اہل سنت والجماعت ہے. گناہگار بھی ہو سکتے ہیں لیکن اہل سنت والجماعت تو ہیں کیونکہ انہوں نے اعتقاد کے لحاظ سے تو مان لیا. البتہ عمل کے لحاظ سے جب مانیں گے تو وہ ان کے طریقے پر ہوں گے, مطلب یعنی وہ. تو اس میں یہ والی بات ہے کہ گویا کہ تصوف ہمیں اعتقاد سے عمل پہ لاتا ہے, یعنی اسی اعتقاد کے عمل پہ لاتا ہے جو اس کا تقاضا ہوتا ہے. اور وہ فرقہ ناجی علیہ السنت اچیت ہو گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی پیروی کر, اللہ مصبت علام ہوتا قید علیہ السنت والجماعت. عقیدہ نمبر 10, مخبر صادق علیہ السلام جن جن چیزوں کی خبر دی مثلا احوال قبر اور احوال قیامت اور حشر نشر اور بشت دوزخ سب سچ اور حق ہیں. آخرت پر ایمان لانا بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی طرح ضروریات اسلام میں سے. آخرت کا منکر ثانی حقیقی کے منکر کے مانند اور قطعی کافر ہے, اور قبر کا عذاب اور اس کا تنگ ہونا وغیرہ حق ہیں. اس کے انکار کرنے والا اگرچہ کافر نہیں لیکن بدعتی ہے کیونکہ وہ حدیث مشہورہ کا منکر ہے, اور چونکہ قبر دنیا و آخرت کے درمیان برزخ ہے اس لیے اس کا عذاب بھی ایک اعتبار سے دنیا کے عذاب کے مشابہ ہے کہ وہ منقطع ہونے والے ہیں, اور ایک اعتبار سے عذاب آخرت کے ماننے کیونکہ عذاب آخرت کی قسم سے. اس عذاب کے مستحق زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پیشاب کے چینٹوں سے احتیاط نہیں کرتے, اور وہ لوگ بھی جن کو چغل خوری اور نقطۂ چینی کی عادت ہے. اور قبر میں منکر نکیر کا سوال بھی برحق ہے, اور قبر میں یہ ایک عظیم فتنہ آزمائش ہے, حضرت حق سبحانہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے. عقیدہ نمبر 11, قیامت کا دن برحق ہے اور یقیناً آنے والا ہے. اس دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور ستارے گر جائیں گے, زمین اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر معدوم ہو جائیں گے, جیسے کہ نصوص قرآنی اس کے ناطق ہے, اور تمام اسلامی فرقوں کا اس پر اجماع ہے, اور وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کا منکر کافر ہے اگرچہ وہمی مقدمات سے اپنے کفر کو آراستہ کر کے پیش کرے اور بیوقوفوں کو راہ راست سے بھٹکائے. اس دن قبروں سے اٹھنا اور بوسیدہ اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا زندہ ہونا حق ہے. اعمال کے حساب اور میزان کا قائم ہونا اور اعمال ناموں کا اڑ کر آنا اور نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں پہنچنا بھی آکے, اور پولیس رات جو کہ دوزخ کے پشت پر رکھی جائے گی اس پر سے گزر کر جنتیوں کا جنت میں پہنچنا اور دوزخیوں کا دوزخ میں گرنا بھی حق ہے. یہ سب امور ممکنات میں سے جن کے واقع ہونے کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے, بس ان کو بغیر توقف کی قبول کر لینا اور وہمی مقدمات کی مطلب شک و تردد میں نہ پڑنا چاہیے. ماتا کو مرسول خضو ہو, اور جو کچھ رسول تم کو دے اس کو پکڑ لو, یہ نصیحت ہے. اور اس قیامت کے روز برے لوگ کے حق میں نیک لوگ کی شفاعت کرنا, حضرت الرحمٰن علیہ السلام جل سلطانوں کی اجازت سے شفاعت کرنا حق ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شفاعت الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کرنے والوں کے لیے, اور کافروں کو حساب کے بعد دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخل ہونے اور عذاب دوزخ بھی حق ہے. اس طرح مومنوں کا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہونا, جنت کی نعمتی بھی حق ہے. مومن فاسق کو اگرچہ گناہوں کی شامت کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اپنے گناہوں کے موافق عذاب مبتلا ہو گئے, لیکن ہمیشہ دوزخ میں رہنا اس کے حق میں مفقود ہے, کیونکہ جس شخص کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا, اس کا انجام رحمت پر ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ایمان و کفر کا مدار خاتمہ پر ہے. بسا اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تمام عمر ان تمام صفتوں, ان دونوں صفتوں, ایمان و کفر میں سے کسی ایک کے ساتھ متصف رہتا ہے اور آخر میں اس کی ضد سے متصف ہو جاتا ہے. لہذا اعتبار خاتمہ کا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خلافت اور امامت کی بحث اہل سنت کے نزدیک اگرچہ اصول دین میں سے نہیں ہے اور نہیں یہ اعتقاد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, لیکن چونکہ شیعہ اس کے بارے میں بہت غلو کرتے ہیں, ان نے افراد و تفرید سے کام لیا, لہذا مجبور علماء کرام نے اس بحث کو علم کلام یعنی عقائد کے ساتھ ملحق کر دیا اور حقیقت حال سے آگاہ فرما دیا. حضرت خاتم رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ بعد امام برحق اور خلیفہ مطلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ, اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ, اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ. ان کو خلفائے دین کہتے ہیں. ان کی افضلیت کی ترتیب بھی یہی ہے. حضرات شیخین رضوان اللہ اجمعین کی افضلیت صحابہ و تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے, چنانچہ اس کو اکابر ائمہ نے نقل کیا ہے, جن میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ جو اہل سنت کے سردار ہے, فرماتے کہ شیخین کی افضلیت باقی تمام امت پر یقینی ہے. دوسرے صحابہ پر شیخین کی افضلیت کا انکار سوائے جاہل یا متعصب پر کوئی نہیں کر سکتا. حضرت امیر علی کرم اللہ وجہ فرماتے کہ جو کوئی مجھ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دے وہ مفتری ہے. میں اس کو اسی طرح کوڑی لگاؤں گا جس طرح مفتری کو لگائے جاتے ہیں, یعنی ایسی کوڑے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جو نجیب الطرفین سید ہیں, نے اپنی کتاب انہیں طالبین میں فرماتے ہیں اور ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں عروج واقع ہو تو میں نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ میرے بعد میرا خلیفہ علی ہو. فرشتوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ خدا تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا اور آپ کے خلیفہ ابوبکر ہے. نیز حضرت شیخ رحمت فرماتے کہ حضرت امیر علی رحمت نے فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک مجھ سے عہد نہیں لیا کہ میری وفات کے بعد خلیفہ ابوبکر ہوں گے, اس کے بعد عمر, پھر عثمان, اس کے بعد تو خلیفہ رہے گا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں, اور علماء اہل سنت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو علم و اجتہاد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں. اور شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتابوں نے طالبین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو مطلقاً فضیلت دیتے ہیں, لیکن جو کچھ فقیر کا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ علم و اجتہاد میں پیش ہیں, اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ زہد و تقویٰ اور انقطاع مخلوق میں پیش رو ہیں. اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بتول کہتے ہیں, جو انقطاع میں مبالغہ کسی کا ہے. تبتل سے اور عرش دیگر صحاب کرام رضوان کے فتاوی کا مرجع تھی, اور صحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی علمی مشکل ایسی نہیں تھی جس کا حل عرش دیگر دینے کے پاس نہ ہو. وہ جنگ و جدال و جھگڑے جو صحاب کرام کے درمیان واقع ہو, مثلا جنگ جمل, جنگ صفین, ان کو اچھے معنی اور نیک نیت پر معمول کرنا چاہیے اور ہوا و تعصب سے دور سمجھنا چاہیے, کیونکہ ان بزرگواروں کے نفوس حضر خیر البشر علیہ وآلہ السلام کی تسلیم صحبت میں رہ کر ہوا ہو تعصب سے پاک ہوئے, سکینہ سے بالکل صاف ہو چکے تھے. اگر صلح کرتے تو حق کے لیے, اگر لڑائی جھگڑا کرتے وہ بھی حق کے لیے ہوتا تھا, اور ہر گروہ اپنے اجتہاد کے موافق عمل کرتا تھا اور خواہشات و تعصب کی شائبہ سے پاک ہو کر مخالف دشمن کی مدافعت کرتے تھے. ان میں سے جو شخص اپنے اجتہاد میں مصیب یعنی راستی پر تھا, اس نے 2 درجے بلکہ 1 قول کے مطابق 10 درجے ثواب پایا. جو مختی تھا اس کو بھی 1 درجہ فضیلت کا حاصل ہوا ثواب کا. پس مختی مصیب کی طرح ملامت سے دور ہے, بلکہ دریا ثواب میں سے 1 درجہ ثواب کی امید رکھتا ہے. علماء نے فرمایا کہ ان جنگوں میں حضرت حق حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی جانب تھا, اور مخالفوں میں سے اجتہاد میں غلطی ہوئی, لیکن اس کے باوجود ان پر طعن نہیں کیا جا سکتا, ان پر ملامت کی کوئی گنجائش نہیں, چیزیں ہیں کہ ان کی طرف کفر و فسق کی نسبت کی جائے. حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی, وہ نہ کافر ہیں نہ فاسق ہیں, کیونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفر فسق کو روکتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان لڑائیوں میں نہ جزیہ نہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ لے لیا گیا, جس کو کہتے ہیں نا وہ یعنی مال غنیمت لیا گیا, نہ ان کو غلام بنایا گیا, نہ باندی بنائے گی. جو خوارج تھے حضرت جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو علی کرم سے بغاوت کر چکے تھے, ان نے اسی وجہ سے تو بغاوت کی تھی کہ آپ نے لڑائی کی لیکن نہ ان سے مطلب جو ہے نا وہ غنیمت حاصل کیا, نہ ان کو غلام اور باندی بنایا. تو ان کو جواب جو دیا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, جب ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کہا عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کو تم میں سے کون باندی بنا سکتا تھا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہے. اچھا, علماء نے فرمایا کہ ان جگہوں میں حق حضرت امیر الدم مخالف اس اجتہاد میں غلطی ہوئی، اس کے باوجود پرتام نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وما شجرا بین اصحابی، جو اختلاف میرے اصحاب کے درمیان تو میں ان سے بچتے رہو. بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کو بزرگ جاننا چاہیے اور سب کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے، ان میں سے کسی کے حق میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ان کے لڑائی جھگڑوں کو دوسروں میں کی مسئلات سے بہتر جاننا چاہیے. فلاح و نجات کا صرف یہی طریقہ ہے، کیونکہ اصحاب کرام کی دوستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا باعث ہے، ان میں سے بعض بغض رکھنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تک لے جاتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں ما آمن برسول اللہ من لم یوقر صحابہ، وہ شخص رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں، ایمان جس نے آپ کے اصحاب کی عزت و توقیر نہیں کی. عقیدہ نمبر 14، حضرت اور حضرات خلفائے اربع کی فضیلت خلافت کی ترتیب کے موافق ہے، کیونکہ اہل حق کا اجماع اسی پر ہے کہ پیغمبر ہو کے بعد افضل بشر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، بعد حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے ورث جو کچھ اس فقیر نے سمجھی ہے وہ فضائل و مناقب کی کثرت نہیں بلکہ ایمان کے اسبقیت، مال کے خرچ کرنے میں پیش پیش رہنا، دین کی تائید اور ملت متین کی ترویج میں اپنے نفس کو لگائے رکھنا ہے اولیت ہے. کیونکہ سابق اگرچہ دین کے معاملے میں لاحق کا استاد ہے اور لاحق جو کچھ پاتے وہ سابق کی دولت کے دستخوان سے پاتے، ان تینوں صفات کا مجموعہ صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پر منحصر ہے، جس نے ایمان کی سبقت کے ساتھ مال کو خرچ کیا اور اپنے نفس کو دین کے کاموں میں لگایا. وہ یہی وقت صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور یہ دولت اس امت میں ان کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہوئی. چنانچہ آپ سب نے مرض الموت میں فرمایا لیس من الناس احدم امن علیہ فی نفسی و مالی من ابی بکر من ابی قحافہ ولو كنت متخذ من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام افضل صد عني كل خوخه في هذا المسجد غير خوخه ابو بكر. لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے مجھ پر ابو بکر بن خلافہ سے زیادہ بڑھ کر اپنے نفس و مال کو خرچ کرنے پہ احسان کیا ہو. اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بنا تو بکر بناتا، لیکن اسلامی اخوت افضل ہے. اس مسجد میں ابو بکر کی کھڑکی کے علاوہ جتنی کھڑکی ہے سب کو بند کر دو. اور حضرت علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا وقال ربک صدقتا بنفسی ومالی فہل انتم تارکون لی صاحبی، بے شک اللہ نے مجھے تمہاری طرف محفوظ فرمایا، پس تم نے مجھے جھٹلایا اور بکر نے میری تصدیق کی اور اپنے جان و مال سے میری ہمدردی و غمخواری کی، کیا تم میرے لیے میرے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لوکان آبادی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بکر عمر دونوں اس امت میں سب سے افضل ہے، جو کہ مجھ کو ان دونوں پر فضیلت دے وہ مفتری ہے اور میں اس کو اتنے کوڑ لگاؤں جتنے مفتری کو لگاتے ہیں. اور وہ جھگڑے اور جنگیں جو حضرت خیر بشر کے صحابہ میں کے درمیان واقع ہوئی ان کو نیک نیتی پر محمول کرنا چاہیے، ان کے حواس کے گمان اور خبجا ریاست و طلب رفعت و منزلت سے دور سمجھنا چاہیے، کیونکہ نفس امارہ کی رذیل خصلتوں میں سے ان بزرگوں کے نفوس خیر بشر علیہ وسلات السلام کی صحبت میں پاکی پاک مزکی ہو چکے ہیں. البتہ اس قدر ہے کہ جو جھگڑے و جنگیں حضرت علی رتن کی خلافت میں واقع ہوئی ان میں حضرت امیر رتنوں کے حجان میں حق پر حق تھا اور مخالفین خطا اشتہاری پر تھے جس میں تان و ملامت کی مجال نہیں، لہذا فاسق کہنے کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے؟ جبکہ تمام صحابہ عدول ہیں، ان کی تمام روایت مقبول ہے اور امیر رتنوں کے موافق اور مخالفوں کی روایات سے گوسوخ دونوں میں مساوی ہے، وہ لڑائی جھگڑے کے باعث کسی پر جرا نہیں ہے، لہٰذا سب کو دوست رکھنا چاہیے کہ ان کی دوستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی وجہ سے. آپ نے ارشاد فرمایا من حب فبحب احبهم، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میرے محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی. ان کے ساتھ بغض و دشمنی سے پرہیز رکھنا چاہیے، کہ ان کے ساتھ بغض رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنا ہے، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من ابغض فبغض ابغضهم، جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا. ان بزرگوں کی تعظیم و توقیر حضرت خیر بشر رحمۃ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر، ان کی تعظیم نہ کرنا آپ کی تعظیم نہ کرنا ہے، لہذا تمام صحابہ کی تعظیم و توقیر حضرت خیر بشر علیہ الصلاۃ تسلیمات کی صحبت کی وجہ سے کرنی چاہیے. شیخ شبلی رحمۃ اللہ فرماتے جس نے صحابہ کرام کی عزت نہیں کی اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں. تو اللہ جل شانہ ہمارے عقیدوں کو سلامت رکھے، اس کے مطابق اپنے عقیدے بنانے چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے. اپنے اعمال کے افات کا یہی ذریعہ ہے کہ اپنے عقیدے کو ہم سلامت رکھیں اور اس پر قائم رہے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، اور اعمال وغیرہ جو ان عقیدوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.